شمس قرآن کی سب سے پرزور سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. دیکھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر یہ قسمیں کھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم, اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے, اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے, اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا, اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا, اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا, پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں, اور یہ 11 چیزیں اپوزٹ ہیں. سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف, رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف, زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف, اسی طرح انسان کے اندر بدی اور پرہیزگاری, یہ دو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے, ان دونوں کی سینس اور دونوں کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. جس طرح انسان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے, سیاہ اور سفید میں فرق کر لے, اسی طرح اس کی فطرت میں اللہ نے پہچان رکھی ہے اچھائی اور برائی کی. قد افلح من زکاہا. 11 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر کھائیں؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا, وہ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری رکھ دی, جو اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی. ان ساری باتوں کا علم ہونا ایک اور بات ہے, اور اس پر عمل کا ہونا ایک دوسری بات ہے. جس طرح بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن کیا وہ اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں؟ نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا, یعنی وہ جو ضمیر کی آواز تھی جو اسے ہر گناہ پر کچوکے لگاتی تھی, جو نیکی کے کام پر ابھارتی تھی, اس نے اس آواز کو دبا دیا, وہ تو ناکام ہو گیا. تو کرنا کیا ہے؟ کامیابی کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے, برائیوں سے پاک کرنا ہے, اچھائیوں کی طرف اس کو لے کر آنا ہے. سمون نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا, خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا, مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. صالح علیہ السلام کی قوم نے تزکیہ نہیں کیا, ان کے ایک آدمی نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری قوم کی رضا اس کے اندر شامل تھی. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. تو گویا جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان ہو اور قوم اسے گوارا کر لے خاموشی سے, نیم رضامندی سے, تو اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی برائیوں پر بھی جب بھی ہم متنبہ ہو جائیں تو ہم اس پر خاموش رہنے والے نہ ہوں, فوراً توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں, اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں, ہمارے خاندان سے لے کر حکمرانوں تک, اللہ یہ جذبہ دے دے کہ جہاں کہیں برائی دیکھے تو ٹھوک بجا کر بولے کہ یہ کام غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا, اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں. سورہ اللیل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے, اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا, اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یہاں دیکھیں, پہلے نمبر پر مال خرچ کرنا اور دوسرے نمبر پر نافرمانیوں سے بچنا. گویا وہ مال دے کر یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں گناہوں کے لیے چھوٹ مل گئی, وہ مال بھی دیتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی دی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں, اور پھر وہ اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں, اور وہ ان سے کہے, کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. گویا مال دے کر انسان اپنے آپ کو, اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے اللہ کے عذاب سے. اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا, اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے؟ قارون چلا گیا لیکن اس کے خزانے تو پیچھے رہ گئے, فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے چلا گیا اور اس کے باغات اور محلات پیچھے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا. مال کس طرح سے مجھے اور آپ کو آسان رستے کی طرف سہولت دیتا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں, صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، گویا گناہ مٹیں گے، قبر میں ٹھنڈک ہوگی، قیامت کے دن سایہ ملے گا، تو کیوں نہ آج خرچ کر لیں۔ حضرت سفیان سوری جب اپنے گھر کے دروازے پر سائل دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور کہتے مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے جب کوئی ہمارے دروازے پہ آئے، اور ہمارے اسلاف کا سینہ کھل جاتا تھا، خوش ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ جس طرح بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، اسی طرح مال نکلتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ جس کو مال کا میل کہتے ہیں، پیارے نبی نے اسے مال کا میل کہا ہے، اگر یہ مال زکوٰۃ کی صورت میں نکلے تو معاشرے میں اتنی خوشحالی آ جائے، اور اگر اصل مال سے بھی ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، دین کے کام میں خرچ کریں زکوٰۃ کے علاوہ، تو سوچیں پھر کیسی خوشحالی آئے گی، کیسے دین کو ترقی نصیب نہ ہوگی۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ سورہ زحاء مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا نزول بند رہا، اور یہ عرصہ اتنا طویل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو نئی سورت نازل ہوتی اسے آپ لوگوں کو سنایا کرتے، اور جب ایک مدت تک آپ نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا جہاں سے یہ کلام آتا تھا، اور مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ تو ایک تو وحی کے نہ آنے سے غمگین اور اداسی تھی، اوپر سے مخالفین کے تانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا نازل کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے روزے روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر بتا دیا کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کی تاریکی کا چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں تو ایک عظیم حکمت کے تحت طاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم پر کبھی وحی کا بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے، اور جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو وہ اسے تھکا دے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مسلسل وحی کی روشنی جو تم پر پڑ رہی تھی تمہیں سکون دینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ روکا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تم سے ناراض ہو گیا ہو، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روشن مستقبل کی نوید سنا دی، حالانکہ یہ خوشخبری آپ کو اس وقت دی گئی جبکہ آپ کے ساتھ چند مٹھی بھر لوگ تھے اور ساری قوم آپ کی مخالف تھی، اور کامیابی کے اثار تو دور دور بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پریشان نہ ہو، آنے والا دور آپ کے پہلے دور سے بہتر ثابت ہوگا، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا کہ آپ کی محنت سے 23 سال کے قلیل عرصے میں پورے عرب پر اسلام چھا گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ سے پورا ملک گونج اٹھا، اور جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی، اور لوگوں کے صرف سر ہی نہیں جھکے بلکہ ان کے دل بھی جھک گئے، اور جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام اور رہنما بنا دیا، اور یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں دیا، آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ اے نبی، تم یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی شکل میں، پھر ابو طالب کی شکل میں، پھر حضرت خدیجہ کی شکل میں، پھر مہاجرین اور انصار کی شکل میں کیسے کیسے ساتھی دیے، کیسے کیسے پشتے باندھ دیے، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، بت پرستی نہیں کی، جاہلیت کے جتنی رسمیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی میں ملوث نہیں ہوئے، اور آپ ارد گرد معاشرے کے حالات پر پریشان ہوتے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب والایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا، یعنی یتیم پیدا ہوئے تھے، کیا مال تھا ان کے پاس، والد نے ایک اونٹنی اور ایک لونڈی ورثے میں چھوڑی تھی، اور ابو طالب بھی عیالدار تھے، وہ بھی کوئی مالدار نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اللہ نے پھر کس طرح سے مالدار کر دیا. مکہ کی مالدار ترین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے آپ کو نکاح کا پیغام دیتی ہیں، اور پھر شوہر کی محبت میں اور دین کی محبت میں وہ سارا مال لا کے شوہر کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو کہ تم یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے تمہاری سرپرستی کی، لہٰذا تم بھی یتیم کی سرپرستی کرو. اور سائل کو نہ جھڑکو، یعنی اگر کوئی مال کے لیے سوال کرتا ہے یا علم کے لیے سوال کرتا ہے، دونوں سائلین کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ نے تمہیں اگر مال سے نوازا ہے تو اچھے سے اچھا پہنیے اوڑھیے. لیکن اللہ نے صرف مال سے نہیں نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے قرآن سے بھی نوازا ہے، اللہ نے اسلام کی نعمت بھی عطا کی ہے. لہٰذا اس نعمت کی بھی تحدیث کیجئے، اس نعمت کو بھی لوگوں کو بتائیے، اظہار کیجئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس آیت کا مطلب ایسے سمجھتے تھے، ہمیں کب پتا چلتا تھا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، جب وہ اللہ کے رستوں میں لا لا کر مال دیتا تھا. تو یہ دونوں کام مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں، جو اللہ نے مال دیا ہے اسے اللہ کے رستے میں غریبوں کی ضرورت میں خرچ کرنے والے ہوں، اور جو اسلام کی نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے یہ لوگوں کو بھی بتائیں، اس کا اظہار کریں، کیونکہ یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دی ہیں. اللہ نے کبھی ہمیں بھی نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا، کبھی لاوارث نہیں چھوڑا. اور ہم آج سے 10-20 سال پہلے کیا تھے اور آج 10-20 سال بعد ہم کس سٹیج پر ہیں، یقیناً یہ آنے والا دور ہمارے پچھلے دور سے بہت بہتر ہے. اور ہم ناواقف تھے، ہمارے پاس ہدایت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ہدایت عطا کی. خاص کر وہ شخص کہ جس نے پہلی بار قرآن پڑھا، وہ اسے اپنے دل پر لے. اللہ نے مال سے بھی نوازا، لہٰذا حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں اور رب کی ان نعمتوں کا اظہار کرنے والے ہوں. سورہ علم نشرح مکہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کا مقصد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہ شرع صدر سے کیا مراد ہے؟ شرع صدر سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے شک سے پاک ہو کر بالکل مطمئن ہو جائیں کہ اسلام کا راستہ ہی سچا راستہ ہے، اور جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اور دوسری بات شرع صدر یہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ میرا سینہ گھٹتا ہے کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، اور پھر آپ نے یہ دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یعنی میرے اندر وہ حوصلہ اور وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ ظالموں کو اور بے دینوں کو دین کی دعوت دے سکوں. ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں نا پروگرام کے شروع کرنے میں کہ رب اشرح لی صدری، کہ دین سیکھنے میں، دین پر چلنے میں، دین کا پیغام دوسروں کو پہنچانے میں تنگی محسوس نہ ہو، خوشی سے دل آمادہ ہو جائیں. تو کیا آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں؟ ضرور مانگے یہ والی دعا، تاکہ دین پر چلنا، نیکی کرنا اور نیکی کی دعوت دینا مشکل نہ لگے. اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، یہ کون سا بوجھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، معاشرے کے ظلم، ڈاکے، چوریاں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور عبادت کا کیا تصور تھا، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا. اور اس بگاڑ کو کیسے دور کریں، اس کی صورت سمجھ نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، بوجھ اتار دیا. ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا، دنیا میں بھی مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کی امت پھیلا دی، کلمے میں، نماز، اذان، اقامت، درود میں، خطبوں میں، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی فرض ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہیں حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہوں گے، حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور شفاعت کبرا آپ کو عطا ہوگی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا، سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ آپ سوچئے، دو آیتیں ایک ہی مضمون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک بار بھی کہے تو سچی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو بار کہہ دیا، اس سے سچی بات اور کیا ہوگی؟ اپنے غموں کو سوچئے اور اس آیت کو پڑھیے، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، نرمی، گرمی، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن تنگی میں پریشان نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اور سہولتیں بھی رکھی ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں، قرآن مکمل ہو رہا ہے تو بس اب چھٹی؟ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں، ایک قرآن ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے۔ فراغت تو انسان کو شیطان کے ہاتھوں میں ڈال دینا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ سورہ 3 مکہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں تین پیغمبروں کی یادوں کو جمع کر لیا۔ انجیر اور زیتون شام اور فلسطین کے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ اور بہت سے پیغمبر آئے، اور طور سینا، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی، اور پرامن شہر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں پیغمبروں کی زندگی پر قسم کھا کے گویا بتا دیا کہ ان کی زندگیاں شاہد ہیں اس بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یعنی اللہ نے تو بہترین بنایا، انسان نے خود کو بدترین بنا لیا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق انسان کو اعلیٰ بناتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق کی ڈوری کٹتی ہے تو انسان پستی کے گھڑوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم کو، ذہن کی طاقتوں کو برائی کے رستے میں استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گرتے گرتے وہ پستی کی انتہاؤں میں جا پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور تو اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، اب جنگل لاشوں سے بھرا ہوا نہیں دیکھتے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اور جانور تو صرف اپنے پنجے اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ عقل و شعور رکھنے والا انسان کبھی توپ بنا کے اور ایٹم بم بنا کر اور دوسرے بے شمار ہتھیار بنا کر آن کی آن میں پوری کی پوری بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ وحشی سے وحشی جانور بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اجر غیر ممنون۔ نیکی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں ان کی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نیکی کا سلسلہ جاری رہے تو کیا کریں، پھر انتھک محنت بھی کرنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بنتا رہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے جواب میں فرماتے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ وہ پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا وہ کیا تھا، پڑھو، علم سیکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا علم دوست ہے، ہمارے دین میں علم کی کتنی اہمیت ہے. مگر کون سا علم، دین کا علم یا دنیا کا علم؟ دونوں علم ضروری ہیں، دنیا کا علم بھی ضروری ہے، دین کا علم بھی ضروری ہے. اور دنیا کا علم اگر دین کے علم کے تابع ہوگا تو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے گا، ورنہ صرف دنیا کا علم ہمیں شیطان کے وار سے نہیں بچا سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہم پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں تخلیق کیا، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہاں دین کے علم کی بات نہیں ہے، دنیا کے علم کی بات ہے. اور پھر شیطان نے اپنا وار کر لیا، تو دین کا علم ہمیں شیطان کے وار سے بچاتا ہے، شیطان کے چالوں سے بچاتا ہے. اور دین کا علم یوں سمجھ لیجئے فرض نماز کی طرح فرض عین، اور دنیا کا علم نماز جنازہ کی طرح فرض کفایا. 1,000 لوگوں کی اگر بستی ہے تو اس میں اگر 5 ڈاکٹر 5 ڈینٹسٹ ہیں تو کافی ہیں، لیکن اگر یہ 1,000 لوگ دین کا بنیادی علم نہیں رکھتے تو یہ اپنا ایمان کیسے بچا پائیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکیں گے، شیطان کے وار سے کیسے بچ پائیں گے. تو دین کا علم تو ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اور لوگ دینداروں پر الزام دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے علم کی بات نہیں کرتے، کیسے بات کریں، ہر کوئی اسی کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، اس لیے ترغیب دلانے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے آپ پورا قرآن کھول کر دیکھ لیں، آپ پڑھ کر آئے، آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ اولاد کے حقوق بتائے ہوں، والدین کو بتائے ہوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ان کے ساتھ یہ مہربانی کرو. کیوں نہیں بتائے؟ اس لیے کہ پہلے ہی والدین اولاد کے پیچھے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. تو یہاں سے تو تھوڑی سی بریک لگانے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ ضرور قرآن نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اس لیے کہ یہاں کمی ہے، یہاں کوتاہی ہے. اور ہم نے اپنی مادی زندگی کی 70 سال زندگی، 80 سال کی زندگی، لیکن اس کے 24-25 سال پڑھتے پڑھتے گزار دیے. سر کے بال اتر گئے، عینک لگ گئی، رنگ روپ چلا گیا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ماؤں نے زیور بیچے، باپ نوکریاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، حتیٰ کہ ماؤں نے بھی نوکریاں کی کہ بچوں کو تعلیم دلا سکے. لیکن کیا ملک الموت نے آ کر ہم سے ڈگریاں پوچھنی ہے کہ یہ ڈگری لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تو ہر چیز کو اسی انداز سے لے جتنی اس کی ضرورت ہے. دین کا علم ضرور سیکھیں اور دنیا کا علم بھی ضرور سیکھیں، لیکن ترجیح دین کے علم کو دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اور امت کیا کر رہی ہے؟ کھاؤ پیو. مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، گویا صرف اپنے دماغ پر کان پر بھروسہ نہ کریں، قلم کے ذریعے سے علم کو کاغذ پر منتقل کر لیں. اور لکھی ہوئی چیز تو عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور نسلوں میں منتقل ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ ابو جہل کا ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات اور عزہ کی قسم, اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا, معاذ اللہ. پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے, مگر یکایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا دراصل اللہ سے مقابلہ کرتا ہے, اور کون اللہ سے مقابلہ کر کے جیت سکتا ہے؟ کل لا تطعہ واسجد واقترب, ہرگز نہیں, اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے. یعنی یہاں سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے خوف ہو کر نماز پڑھتے رہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے. سجدے کی کتنی فضیلت ہے! حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رات گزارتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو, تو میں نے عرض کیا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو. ان کی دعائیں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مانگو, یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بڑے گھر کی دعا دے دیجئے, مجھے اولاد کی دعا دے دیجئے. کیا مانگا؟ کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. یعنی جتنے سجدے کرو گے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہو, اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب جا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سجدے کرنے والا بنا دے جو اللہ کا قرب عطا کرے اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے. سورہ قدر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سورہ قدر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ قدر ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت بتاتی ہے. بے شک اس میں لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے, لیکن دراصل اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا ہے کہ جس رات میں قرآن اترا وہ رات اتنی فضیلت کی حامل ہو گئی کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہو گئی. 83 سال 4 مہینے ہم عبادت کرتے رہے اور اس ایک رات کی عبادت کو اگر پا لے تو یہ دونوں اجر میں برابر ہے, بلکہ یہ رات کی عبادت اس عمر کی عبادت سے بھی بہتر ہوگی. یہ اس قدر شرف اور عزت والی عبادت ہے. اور قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ گویا کوئی اس رات کی عظمت کو جان ہی نہیں سکتا, بتا ہی نہیں سکتا. یہ اس قدر عظمت والی رات ہے, اور اس قدر کے مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک مطلب ہے تقدیر, یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور دوسرا اس کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں, یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے, اور تیسرے اس کے معنی کہ اس رات کو کیے جانے والے اعمال کی اللہ کی نظر میں بڑی قدر و قیمت ہے, اور چوتھے اس کے معنی کہ فرشتے اس قدر اترتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے, اس شب کو کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں. ذرا تصور کیجئے پوری اس کرۂ عرض کے اوپر کتنے کنکر ہوں گے, آپ شمار کر سکتے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے کہ کتنے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے، دعائیں مانگنے والے، قرآن پڑھنے والے، استغفار کرنے والے سب سے سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. اور اسی لیے صحابی رسول نے قدر کی رات کی یہ نشانی بتائی کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، کیونکہ اس قدر فرشتے فجر ہوتے ہی آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں کہ پھر وہ روشنی مدھم پڑ جاتی ہے. اور اب تو ہم بالکل اس عشرے کے آخری حصے میں پہنچ گئے. پیارے نبی کی اس حدیث کو اس حوالے سے جان لیجئے کہ آپ نے فرمایا تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یعنی جب ماہ رمضان کے 9 دن یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن باقی ہو، یا پھر اس ماہ کی آخری رات کو. یہ مسند احمد کی 4024 نمبر کی حدیث ہے. تو گویا آخری رات تک ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے. ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات شب قدر ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سوئیاں پکانے میں یا بازار میں چپل ڈھونڈنے میں ہم صرف کر دیں. یہ بڑی شرف والی رات ہے، بڑی قدر و قیمت والی رات ہے. 1000 مہینوں سے اس کی عبادت افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینوں سے بھر کر. کوئی کہے کہ یہ 10 دن آپ کھڑے ہو جائیے عبادت کیجئے، آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں گے اس کے اینڈ پر. کتنے لوگ کھڑے ہوں گے 10 دن، تو کیا وہ اس سے پہلے 10 دن سے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت اس کی سعادت عطا فرمائے. اور تصور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو صرف انبیاء پر وحی لے کر اترتے رہے، اور جنہوں نے اس دنیا میں سلام کہا تو کس کو کہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ ایک برتن میں سالن یا کھانا یا مشروب لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے. حضرت خدیجہ کو سلام کہا حضرت جبرائیل نے، اور حضرت جبرائیل اس قدر والی رات میں زمین پر اترتے ہیں. تصور کیجئے، سوچئے، شاید میرے اور آپ کے گھر میں حضرت جبرائیل تشریف لائے ہوں. عزت کو محسوس کیجئے، اس شرف کو محسوس کیجئے، وہ سلامتی لے کر اتر رہے ہیں اور ہم اپنی سلامتی سے بیگانہ. پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. اور قدر کی رات کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے، تقدیروں کو بدلنے والی رات. اللہ نے اس قرآن کی بدولت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، قوموں کو بدلا. جو شراب پینے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ان کے ارادے بدلے، فکر بدلی، سوچ بدلی، عمل بدلے، رویے بدلے. کیا یہ قرآن پڑھ کر میرے اور آپ کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارا وہ لمحہ قدر کا لمحہ ہوگا جس میں ہم قرآن سے جڑ جائیں، جس میں ہم اپنے رب سے جڑ جائیں، جس میں ہم اپنی معافی اللہ سے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم نہ کرے، کہ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ تو بس محروم ہی رہا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.